بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على امتالك. انتهائي شكر، انتهائي احسان ہے پروردگار عالم نے، نہیں معلوم کتنی کوتاہیاں، کتنی کمی، غلطیاں، لغزشیں، ان تمام کے باوجود خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر موقع نصیب کیا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذکر کی سعادت نصیب کی ہے، فرش عذا پر بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اور شکر کے لیے خدا کا قانون ہے کہ جو شکر بجا لائے گا خدا اس نعمت کے اندر مزید اضافہ فرمائے گا. اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے تاکہ خدا انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ فرمائے اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اس نعمت سے مزین فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسانوں کو، اس پوری کائنات کو قوانین پہ خلق کیا ہے. کوئی چیز یہاں پہ حادثہ نہیں ہوتی، کوئی چیز یہاں پر بے سبب واقع نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا کے اندر دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید، مثال کے طور پہ، اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا، اس کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، یوں ہی چل رہا ہے. تو اب میرے خیال میں سائنس کی ڈیولپمنٹ بھی اتنی ہو گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ کنیکشنز ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو ابھی مثال کے طور پر جس فینومینا سے اس دنیا میں انسان گزر رہے ہیں، گلوبل وارمنگ جس کو کہتے ہیں، کلائمیٹ چینج، تو شاید آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہوں کہ بھائی ہم جو زمین کے اوپر کچھ کر رہے ہیں اس سے آسمان میں کیا ہونے والا ہے، اور جب وہاں کچھ ہوگا تو یہاں پہ کیا ہوگا. تو شاید 50 سال پہلے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں، لیکن اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. سائنس کے ساتھ ایک لمٹ ہے، وہ یہ کہ سائنس میٹیریل ریزنز کو دیکھ سکتی ہے. اللہ اپنے دین کے ذریعے سے ہمیں وہ ریزنز دے دیتا ہے جو سائنس کی لیب کے اندر، میٹیریل میجرمنٹس کے اندر نہیں آ سکتی. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد. انسان اتنا کمپلیکیٹڈ کریشن ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، وہ چیک اپ کرتا ہے، دیکھتا ہے، کہتا ہے سب کچھ صحیح ہے، اور وہ انسان کہتا ہے میں صحیح نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے میں بیمار ہوں. اور جتنا یہ جو سائیکالوجی کے ایشوز ہیں، اس میں تو یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اس انسان سے پوچھا جائے بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے، الحمدللہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے کیا پریشانی ہو رہی ہے. اب اگر قرآن کریم میں دیکھیں تو قرآن کریم نے ایک سادہ سی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان بس اللہ کی یاد سے ہوگا. اب یہ میٹیریل ریزن نہیں ہے. مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی تمہارا اگر کیریئر صحیح ہوا، تمہارے پاس پیسہ صحیح ہوا، تمہاری اولاد ایڈجسٹڈ ہوئی، پھر تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی دل کے اندر چین نہیں ہے. اور یہ بات جو میں آپ کے سامنے ابھی کہہ رہا ہوں، یہ صرف کہنے کی نہیں ہے، آپ دنیا میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، پھر یہ پریشانی کس بات کی ہے؟ تو ہم سب کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ بھائی دنیا میں ریزن صرف میٹیریل نہیں ہوتے، نان میٹیریل ریزنز بھی ہوتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر تھوڑا سی ایک عجیب سی بات، میٹیریل ریزن بارش کے لیے کچھ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، لیکن خدا کا دین یہ فرماتا ہے بارش تو ہو جائے گی، بارش میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا ریزن میٹیریل نہیں ہے، اس کا ریزن اسپریچول ہے. دولت ہوگی، اور میں اس کو بہت دفعہ عرض کرتا ہوں، صرف پوائنٹ کرتے ہوئے، تھوڑا سا اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے، آپ دولت کو اور رزق کو کبھی ایک مت سمجھیے گا. اگر دولت اور رزق ایک ہی ہوتی تو خداوند متعال نے کیا فرعون کو اپنا رزق بھر بھر کے دیا یا دنیا کی دولت بھر بھر کے دی تھی؟ دولت اس کے پاس بہت تھی، لیکن جو خاص خدا کہتا ہے میرا رزق ہے، خدا کا فضل و کرم ہے، وہ اس کے اوپر نہیں تھا. تو یہ سب چیزیں ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ بھائی مادی ریزنز ہوتے ہیں، میٹیریل ریزنز ہوتے ہیں، لیکن لائف بیونڈ میٹر ہے، لائف کے اندر اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال اور عرض کرتے ہوئے میں اس کو اپنے ٹاپک سے کنیکٹ کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو باتیں ہم اور آپ یہاں پہ کر رہے ہیں، شاید آج کی دنیا میں یہ باتیں ایکسیپٹیبل ہو جائیں، لوگوں کو بھی کافی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ذرا تصور کیجئے گا کہ مولا نے نہج البلاغہ میں خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جب لوگ جھوٹ بولنے کے اوپر متحد ہو جاتے ہیں، جب لوگ گناہ کے اوپر متحد ہو جاتے ہیں، جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی، اولاد ٹھنڈک نہیں دیتی، اولاد مشکل دیتی ہے. پھر دلوں کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. میں بار بار اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیا ہمارے جو بڑے تھے وہ، برا نہ لگے آپ کو، کیا وہ ہم سے زیادہ غریب تھے؟ تو میں دیکھتا ہوں ہاں، ہم پیسے کے معاملے میں ہم سے کم تھے، لیکن دلوں کے سکون میں کیسے تھے وہ؟ ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں، ہمارے پاس لگژریز زیادہ ہیں، لیکن جب ہم جا کر ان کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ پرسکون تھے، ہمارے پاس وہ سکون نہیں ہے. اچھا چلو، کوئی یہ کہے ہمیں نہیں پتا وہ لوگ سکون میں تھے یا نہیں تھے، ایک سادہ سی بات پوچھتا ہوں، ان کی ریلیشن شپ اور ہمارے ریلیشن شپ، ان کے ریلیشن شپ بہتر نہیں تھے ایک دوسرے کے ساتھ؟ کنفرم بہتر دے. میں دنیا کے اتنے ملکوں میں جا کر لوگوں سے چند سوال پوچھتا ہوں، میں آپ کا وقت نہیں لوں گا ان سوالوں کے اندر جو شاید یہاں پہلے پوچھ چکا ہوں گا، کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی کیا یہاں پر قرآن کریم کی تعداد کم ہوئی ہے؟ سب بتاتے ہیں قرآن کریم بڑھ گئے، مسجدیں کم ہوئی ہیں بڑھ گئے، امام بارگاہ کم ہوئے، مجلسیں کم ہوئی ہیں سب بتاتے ہیں بڑھ گئے. آج تک میں کسی ملک میں نہیں گیا جس میں کہا ہو لوگوں نے کم ہوئے. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں سچائی بڑھ گئی ہے؟ ایک دم نوز ڈائیو نیچے، دلوں کی محبتیں بڑھ گئی ہیں؟ نہیں. تو بھائی جب یہ دین کی نشانیاں بڑھ رہی ہیں تو دلوں کی محبت کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ تو ہمیں خود بخود سمجھ میں آتا ہے ہم لوگ میٹیریل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بیونڈ میٹر اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ہمیں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں. اب وہ پرابلمز کیوں آ رہی ہیں اس کو میں پھر دوبارہ کہوں گا، تھوڑا سا عرض کرتے ہوئے دوبارہ آگے بڑھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ تصور کریں کوئی گاڑی ہو جس کا فیول الیکٹریسٹی ہو، جس کو ہم لوگ ای ویز تعبیر کرتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی دنیا کا بہترین پیٹرول ڈال دے کیا ہوگا؟ گاڑی تباہ ہو جائے گی. کوئی گاڑی ڈیزل پہ چلتی ہو، اس کے اندر کوئی بہترین پیٹرول ڈال دے، یا پیٹرول پہ چلتی ہو اس میں ڈیزل ڈال دے، ممکن ہے وہ کہے میں نے دنیا کا بہترین ڈیزل ڈالا ہے پیٹرول کی گاڑی میں، اس سے کیا فرق پڑتا؟ تم نے وہ دیا جو اس کو لینا تھا، کیا یہ انسان صرف کھانے کے اوپر چلے گا؟ کیا یہ انسان صرف پیسے پہ چلے گا؟ خدا نے متعال فرماتا ہے تم انسان کو مت سمجھو یہ صرف میٹر ہے، اس کو کیلوریز دیتے رہو یہ چلتا رہے گا. نہیں، شاید اس کی باڈی بڑھتی رہے گی، اپنا مین فنکشن کب کرے گا؟ خدا نے متعال فرماتا ہے مین فنکشن اس وقت کرے گا جب اس کے اوپر جسٹس ہوگا، عدل ہوگا اس کے اندر. جب اس کے اندر جسٹس ہوگا یہ اپنا مین فنکشن کرے گا. اس کا مین فنکشن کیا ہے؟ اللہ کی سمت ڈیولپ ہوگا. اچھا اگر یہ نہیں ہوا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، تو بالکل یہ سمجھ لو تم نے ای وی کے اندر پیٹرول ڈال دیا. اب یہ دیکھنے میں بہت اچھی لگے گی گاڑی، لیکن موو نہیں کرے گی، یہ اس کا اصلی فیول ختم ہو گیا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ دنیا اللہ کی محبت سے باہر آ جاتی ہے، اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ سے باہر آ جاتی ہے، یہ بلڈنگز بناتی ہے، یہ روڈز بناتے ہیں، یہ ٹنلز بناتے ہیں، یہ مشینز بناتے ہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ، ہیومینٹی ختم ہو جاتی ہے. قتل کر کے خوش ہوتے ہیں، لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے جشن مناتے ہیں نعوذ باللہ تعالی. یہ کیسے ایسے ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے چھوٹے سے دنیا کے ایک علاقے کے اندر اب تک اراؤنڈ 40,000 لوگ، بچے عورتیں سمیت، مر چکے ہیں چند مہینے کے اندر، قتل کیے گئے ہیں. اور جو قتل کرنے والے ہیں وہ اپنی ویڈیوز بنا بنا کر دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم قاتل تھے. کیا دنیا بے ہوش ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس وقت کی دنیا میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حکمران بے ہوش ہیں، گورنمنٹس بے ہوش ہیں، لوگ بے ہوش نہیں ہیں الحمدللہ رب العالمین. لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. اس اعتبار سے میں اور آپ گولڈن ٹائم کے اندر ہیں، گولڈن ٹائم کے اندر ہیں. ہم لوگ بے ہوشی کے دور میں نہیں ہیں، ہم لوگ اویئرنیس اور انلائٹمنٹ کے دور میں ہیں. صرف ایک پرابلم ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی دنیا جاگ رہی ہو اور ہم سونے کی طرف جا رہے ہوں، یہ نہ ہو جائے کہیں ہمارے ساتھ. یہ جو خدا تعالی نے ہمیں خلق کیا ہے، اس نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اب میں اس بات کو سمیٹنے کی طرف لے کے جاؤں گا کہ بھئی کیا ہوتا ہے کہ کبھی انسان سب کچھ ہوتا ہے لیکن اندر سے کوئی چیز خالی ہو جاتی ہے، وہ انسان جو محبت والا انسان ہونا چاہیے وہ مرڈرر بن جاتا ہے، اپنے قتل کرنے کے اوپر جشن منانے لگتا ہے نعوذ باللہ تعالی. اس کے اندر کیا چیز ہے جو ختم ہوئی ہے؟ کیا چیز ہے جو کم ہوئی ہے؟ یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں نے جیسے ای وی کی مثال دی کہ کوئی الیکٹرک وہیکل ہو، اس کے اندر پیٹرول ڈال دے، معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ جتنا بھی آپ کے سامنے لائٹس ہیں، فینس ہیں، اور یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، یہ سب کا سب الیکٹریسٹی پہ چل رہا ہے. الیکٹریسٹی ہوئی یہ سب چلے گا، نہیں ہوئی ان میں کوئی چیز کام نہیں کرنے والی. کیا ہم انسانوں کے اندر بھی کوئی الیکٹریسٹی کا پوائنٹ ہے؟ کہ اگر وہ پوائنٹ صحیح ہوتا ہے، کنیکٹڈ ہوتا ہے، یہ انسان صحیح کام کرتا ہے. اگر وہ نہیں ہوتا، یہ جو میں نے مثال دی نا، اس میں اگر بجلی نہیں آئے گی، الیکٹریسٹی نہیں آئے گی، یہ پنکھا پھر بھی پنکھا رہے گا، فین فین رہے گا، چلے گا نہیں، لائٹ لائٹ رہے گی، چلے گی نہیں، ساؤنڈ سسٹم اپنی جگہ پہ رہے گا، یہ مائک نکل کے مجھے کاٹے گا نہیں. لیکن ہیومینٹی میں اگر وہ الیکٹریسٹی نکل جاتی ہے، پھر یہ فین فین نہیں ہوتا ہے، یہ آگ برساتا ہے. پھر یہ لائٹ صرف ڈم نہیں ہوتی ہے، پھر یہاں سے پوائزن نکلتا ہے. پھر یہ ہیومینٹی کا ایشو ہے کہ اگر اس کو رائٹ ٹریک پہ آپ نے نہیں رکھا، یہ نیوٹرل پہ نہیں بیٹھے گا. میں نے پہلے دن صاحب کی خدمت میں عرض کیا، ہیومینٹی میں اسٹیٹک پوزیشن نہیں ہے، یہ رکتے نہیں ہیں، یا ڈیولپ ہوتے ہیں اپورڈ یا ڈاؤن ورڈ، یہ ہیومینٹی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اس کو رائٹ انرجی نہیں ملی، اور نعوذ باللہ تعالی اس کو غلط انرجی ملی، تو کیا ہونے والا ہے؟ فرعون بننے والے ہیں. فرعون بنیں گے پھر یہ، جب یہ فرعون بنیں گے تو کیا ہوگا؟ یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم یستحیی نساءهم. یہی انسان، کیا فرعون انسان نہیں تھا؟ فرعون انسان تھا، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ میری مثال کے اندر اس کا پلگ آف ہے، اس کو رائٹ انرجی نہیں مل رہی ہے. جیسے ہی رائٹ انرجی نہیں ملی اب یہ انسان کیا بن گیا, اس سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے پھر, اس سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے پھر. انفارچونیٹلی ہمارا جو انوائرمنٹ اس وقت گلوبل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ہم نے انسانیت کا وہ اصلی پلگ باہر نکال دیا ہے, اس کے بعد ہمارے سامنے ڈسٹرکشن ہے. یہ جتنا کچھ ہم ماڈرنزم کے نام پہ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ ذرا سا اس بات کو سوچو, ابھی جو ہم نے پچھلی صدی گزاری ہے اس ایک صدی میں اتنے انسان قتل ہوئے, پوری ہسٹری میں اتنے نہیں مرے تھے, ایک سینچری کے اندر اتنے انسان قتل ہوئے. فرسٹ ورلڈ وار دیکھ لو, سیکنڈ ورلڈ وار دیکھ لو, اس کے بعد وارس پہ وارس دیکھ لو, اتنے انسان مارے ہیں. یہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اتنے وحشی پہلے نہیں تھے, اب کیوں اتنے وحشی ہو گئے؟ اور میں دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہنا, لیکن آپ تصور کرنا کہ انسانیت کا ایک جرم ایسا جرم تھا جو آج سے 100 سال پہلے کسی انسان میں ہوتا تھا نا, تو وہ اپنی کنٹری کے لیے کچھ بھی کرے اس کو میڈل نہیں دیتے تھے. اب جو یہ کر رہا ہے اس کو میڈل دیتے. اب یہ اسکولز کے اندر کمپلسری ہے. 100 سال پہلے اگر کسی کے اندر یہ معاملہ ہوتا تھا اس کو نزدیک بھی نہیں آنے دیتے تھے کسی چیز سے. یہ 100 ایئرس کے اندر کیا ہوا ہے یہ؟ تو میں ان تمام چیزوں کو جب جمع کرتا ہوں مجھے بات سمجھ میں آتی ہے, ہاں ایک پرابلم ہوئی ہے ہمارے ساتھ. وہ کیا ہوا ہے؟ وہ یہ کہ جو میٹیریلزم پہلے دنیا کے اندر نہیں تھا, ہم نے اس کی باؤنڈریز کو کراس کیا ہے. ہم ایک ایسی جگہ پہنچے, اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صرف یاد دلانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں, پہلے دن سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے ایک ٹرانسفارمیشن انڈر پروسیس ہے. اس ٹرانسفارمیشن کے اندر کچھ لوگ ہیں جو دنیا سے نکلیں گے, اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے, اتنا پیوریفائی کریں گے کہ فرزند رسول اللہ کے نبی سے آنے والی نسل سے ان کے پاکیزہ فرزند جب تشریف لائیں گے آخری امام, وہ ان کی نصرت کریں گے. یہ ٹرانسفارمیشن اس وقت بھی ہو رہی ہے, لیکن جس طرح یہ ٹرانسفارمیشن پازیٹو کی طرف کچھ لوگوں کی ہو رہی ہے, میجورٹی برائی کی سمت جا رہی ہے, میجورٹی برائی کی سمجھ آ رہی ہے. تو دنیا میں ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں الیکٹریسٹی وغیرہ کے لیے, کہتے ہیں پولرائزیشن. اس وقت دنیا پولرائزیشن سے گزر رہی ہے. کیا مطلب پولرائزیشن سے؟ جو برے ہیں وہ بہت برے ہونے کی طرف جا رہے ہیں, جو اچھے ہیں وہ بہت اچھے ہونے کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شبیہ کربلا منعقد ہونے والی ہے. شبیہ کربلا ایک اور منعقد ہونے والی ہے, وہ جس کے اندر ایک بار پھر ایک طرف اللہ کے نبی کی نسل ہو اور ان کے مقابلے پہ ایسے کریہ المنظر, ایسے جانور نما انسان کہ جو کسی انسان پہ رحم نہیں کریں, یہ ہونے والا ہے. اگر یہ ہونے والا ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے جو اصحاب سید الشہداء ہیں ان کی مانند کچھ لوگ تیار ہو رہے ہیں, اور جو شمر اور یزید کے جیسے لوگ ہیں ان کی طرح کے لوگ بھی تیار ہو رہے ہیں. یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں؟ تو میں نے 4-5 دن آپ کی خدمت میں اس کی مختلف فاؤنڈیشنز کو عرض کرنے کی کوشش کی کہ مثلا اس کے لائف کے اندر ڈگنیٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اگر ڈگنیٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک قربانی دینے کی طاقت ہوتی ہے. اگر قربانی دینے کی طاقت ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ اس کے پاس ایک ہائر آبجیکٹیو ہوتا ہے. اور کل میں نے یہ عرض کیا کہ جب میٹیریلزم آتا ہے دیر از نو ہائر آبجیکٹیو, لائف اتنی ذلیل ہو جاتی ہے نعوذ باللہ تعالی کہ ایک عزت مند انسان کے لیے وہ لائف ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. لہذا سید الشہداء کا مشہور قول آپ کے سامنے ہے کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ میں عزت کی موت کو بے عزتی کی زندگی پہ ترجیح دوں گا. کبھی بھی بے عزتی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھوں گا, لڑوں گا. وہ انکان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی, اگر دین محمد کی بقا اس میں ہے کہ میری جان جائے تو آؤ شمشیرو آؤ تلوارو مجھے کاٹو. یہ اہل بیت اطہار نے درس دیا. اب وہ جو انسانیت کے اندر پرابلم ہے وہ کیا بنتی ہے جب وہ اپنی اس کنیکشن سے جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہاں سے نکلتا ہے. اب مجھے ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن سے رہ جائے, میں اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کسی نے پوچھا معصوم سے کہ ایمان کیا ہے, ایک جملے میں, خوبصورت جملے میں فرمایا افضل الایمان الحب للہ والبغض للہ. بہترین ایمان محبت اللہ کے لیے. چھوٹا سا جملہ اتنا کمپریہنسو ہے, اتنا اس کے اندر ڈیپتھ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی مثلا میں نے اپنی لائف میں کسی کو لیڈر بنانا ہے, کس کو لیڈر بناؤں؟ اس کو بناؤ جس کو بنانے پہ خدا راضی ہو, اس کو بناؤ جس کو بنانے پہ رسول خدا راضی ہو. میں نے بہت نیچے لا کر عرض کروں مجھے ایک کپڑا پہننا ہے, کون سا کپڑا پہنوں؟ یہ دیکھو اس پہ خدا راضی ہے, نبی راضی ہے, اولاد نبی راضی ہے. کسی کے ساتھ میں نے کنیکشن بنانا ہے, ڈیولپ کرنا ہے ریلیشن شپ, کس کے ساتھ کروں؟ اس کے ساتھ کرو جس پہ خدا راضی ہے. البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے مولانا اس کے بعد بھی بہت سارے آپشنز رہتے ہیں. ہاں اس کے بعد جو آپشنز رہے اس میں تم اپنا کام کر لو, لیکن اگر وہی صحیح نہ ہو پھر مت کرو, پھر تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی نعوذ باللہ تعالی. یہ جو حب اور بغض کا معاملہ ہے یہ ڈیپتھ میں جا کر اسی طریقے سے باقی رہے گا. تو مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میں اس ٹربل میں نہ جاؤں, نعوذ باللہ تعالی, دنیا گمراہی میں جا رہی ہے, میں بھی گمراہی میں جا رہا ہوں, تو میں کہاں سے صحیح کروں؟ اپنی محبت کو دیکھو کس کے لیے, اپنے دل کے اندر اس دشمنی کو دیکھو کس کے لیے, کس کی خاطر ہے. اب یہاں پہ ایک عجیب معاملہ ہے, بہت عجیب ایک چیز ہے. انسان کی جو اصلی قیمت ہے, یہ بالکل موضوع سے کنیکٹڈ ہے لیکن ایک نیا کانسیپٹ ہے اور یہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہماری دنیا میں آپ نے ایک جملہ بہت سنا ہوگا, اور بعض انسانوں کو اس کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے تو ایک جملہ بار بار سنتے ہیں, اس کی ورتھ کتنی ہے. تو بعض اوقات ہم لوگ انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھتے ہیں اس بندے کی ورتھ کتنی ہے, تو وہ مثال کے طور پر پتہ چلتا ہے اس کی ورتھ مثلاً $1 بلین ہے, $2 بلین ہے. یہ ورتھ کہاں سے نکالتے ہیں؟ اس کے پاس ایسٹس کتنے ہیں, اس کے پاس مثلاً پراپرٹیز کتنی ہیں, اس کے پاس کیا کتنا ہے کیا کتنا ہے, اس سے اس کی ورتھ نکالتے ہیں. میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اللہ کے نظام میں ورتھ کیسے نکلتی ہے؟ دنیا کے سسٹم میں ورتھ نکلتی ہے میٹیریل ایسٹس کے ذریعے سے, ارننگس کے ذریعے سے. اس کے پاس فلاں فلاں اسٹاک ہیں اور اس کے ایک کی پرائس اتنی ہے, اس کا ڈویڈنڈ اینولی اتنا آتا ہے, اس کی ورتھ اتنی ہو جائے گی. اللہ کے نظام میں ورتھ کیسے بنتی ہے؟ اگر کسی کے پاس پراپرٹیز زیادہ ہوں تو اللہ کے نزدیک اس کی ورتھ زیادہ ہے؟ نہیں. حتیٰ میں ایک اور بات کہتا ہوں, مثلا فرض کرو میں 100 کسی کو ڈونیٹ کرتا ہوں تو میری ورتھ اس سے زیادہ ہے جو 5 ڈونیٹ کرتا ہے؟ نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیوں؟ ممکن ہے میں 100 ڈونیٹ کرتا ہوں, اس کے بعد وہ میرا 2% بنتا ہے, اور جو 5 ڈونیٹ کرتا ہے اس کا وہ 50% بنتا ہے, اس کی ورتھ زیادہ ہے. میں عبادتیں زیادہ کرتا ہوں اس لیے میری ورتھ زیادہ ہے. کیا پتہ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ میں عبادتیں کر سکتا ہوں. ممکن ہے کسی کے پاس, بیچارے کے پاس حلال کمانے کے بعد اتنا ٹائم نہ بچے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے, پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے, اس کی ورتھ میری 50 رکعت سے زیادہ ہے. اللہ کے نزدیک ورتھ کیسے بنتی ہے؟ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اللہ کے نظام کے اندر ورتھ اس چیز سے بنتی ہے جو میرا آبجیکٹو ہے. اگر میری زندگی, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ایک پتھر کے لیے گزر رہی ہے, ایک پتھر کی خاطر میں زندگی گزار رہا ہوں, میری ورتھ وہ اسٹون ہے. اگر میری لائف گزر رہی ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے کچھ پراپرٹیز جمع کرنی ہے تو میری ورتھ کتنی ہے، جتنی ورتھ اس پراپرٹی کی ہے. اور یہ معلوم ہے ہم سب کو اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے نبی کا ایک اتنا عجیب فرمان ہے، بعض اوقات میں سوچتا ہوں کچھ فرامین ایسے ہیں جو شاید ہر پانچ چھ دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد ہمیں یاد کر لینے چاہیے. تو اللہ کے نبی ایک فرمان میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک، دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ماسکیٹو ایک مچھر اس کے برابر ہوتی، بلکہ اس کا بھی پر، اس کا ونگ اس کے برابر ہوتی، تو وہ فرعون کو نہ دیتا، اپنے دشمن کو نہ دیتا. تو پوچھنے والے نے پوچھا ہے اللہ کے نبی مثلا تو ورتھ کس چیز کی ہے پھر؟ تو فرمایا ورتھ اللہ کی، اللہ کے نزدیک ورتھ یہ کہ اس کے دل میں خدا کی محبت کتنی ہے، خدا کا ذکر کتنا ہے. اور ذکر کا مطلب صرف تسبیحیں پڑھنا نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے ڈیپتھ ہے، کنیکشن. تو جس انسان سے میں محبت کروں گا، جس چیز سے میں محبت کروں گا، وہ میری ورتھ ہے. اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. ایک ہمارے استاد، میں بہت چھوٹا ہوں، وہ ان کا مقام بہت بڑا ہے، وہ میں ان کو نہیں کہہ پاؤں گا وہ میرے استاد، وہ سب کے استاد ہیں مثلا قوم کے اندر، آیت اللہ جوادی عاملی. تو وہ ایک موقع کے اوپر ارشاد فرماتے تھے، کہنے گئے کہ اگر تم ایک گاڑی کے اندر بیٹھو اور اس گاڑی میں بیٹھنے پر تمہیں ایروگنس فیل ہو، نعوذ باللہ تعالی، تو کہنے گئے اس کا مطلب یہ کہ تم ڈیولپمنٹ میں پہلی اسٹیئر پہ بھی نہیں ہو ابھی، یو آر نیل. چونکہ دنیا کے ایک چھوٹے سے پارٹ نے تمہارے اندر ایک نیگیٹو چینج کریٹ کیا، اس کا مطلب یو آر نیل، کچھ بھی نہیں ہو پھر. اور یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ جو بدترین کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کرنے والے ہیں، یہ اسی دنیا کی خاطر کرتے ہیں. تو وہ جو ٹرانسفارمیشن ہے، وہ جو میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ لانا چاہتا ہوں، اس کو چیک کروں تو کس چیز سے چیک کروں؟ دیکھو تمہارے دلوں میں، میرے دل میں محبت کس کی ہے. اچھا، اب ممکن ہے مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کے دل میں کس کی محبت ہے، میں مولوی ہوں، میں کھٹ سے کہوں گا صرف خدا کی محبت ہے. کہنے کو تو کہہ لوں گا، پریکٹس میں بھی تو آؤ پھر، عمل میں بھی تو کچھ نظر آئے. میں کہوں میرے پاس صرف خدا کی محبت ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ نہیں پا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں خدا کی محبت ہے، تو کیوں نہیں اٹھا پھر؟ ایک حدیث قدسی ہے، اس کے اندر خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، یہ میں اپنے جیسوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے چاہتا ہے اور جب اکیلا ہوتا ہے تو مجھے یاد نہیں کرتا، جب یہ اپنی تنہائی میں ہوتا ہے تو مجھے کیوں نہیں یاد کرتا، جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو یہ کیوں مجھے یاد نہیں کرتا؟ یہ تو کہہ رہا تھا میرا چاہنے والا ہے. بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ جو دنیا میں دو انسان ایک دوسرے کو چاہنے والے ہوتے ہیں نا، یہ سب سے کٹ کر دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں. میں خدا کا چاہنے والا ہوں تو خدا کے ساتھ میرا ڈائیلاگ کیوں نہیں ہے؟ یہ خدا کے ساتھ میرا جو کنیکشن ہے، اس سے ریچولز اور کسٹمز پہ کیوں ہیں پھر؟ ڈیپتھ کیوں نہیں ہے اس کے اندر؟ اور یہ وہ مین پوائنٹ ہے، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، ای وی کے اندر آپ پیٹرول ڈال دیں اور اس کے اندر الیکٹریسٹی کا کرنٹ اگر نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ انسانیت کا اصلی کرنٹ خدا کے ساتھ کنیکشن میں ہے. جیسے یہ کنیکشن مس ہوتا ہے، ویکیوم باقی نہیں رہتا، اس ویکیوم کو فل کرتی ہے دنیا کی محبت. اور جیسے ہی دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر آنا شروع ہوتی ہے، اب یہ سمجھ لو کہ نیگیٹو ٹرانسفارمیشن کو اسپیڈ پکڑ گئی ہے. اس انسان میں جو ڈگنیٹی ہوگی، جو آنر ہوگا، جو پرسٹیج ہوگی، سب ختم ہونا شروع ہو جائے گی. دنیا کی محبت ختم کر دیتی ہے انسان کو. لہذا ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے، اب آپ اس کو بولو شاید سمبولک ہے، فرمایا قطعاً وہ شخص جنت میں نہیں جا پائے گا جس کے دل میں ذرہ بھی دنیا کی محبت ہوگی. یہ پہلے صاف ہونی ہے. خوش قسمت وہ ہے جو مرنے سے پہلے صاف کر لے تاکہ اس کو اچھی موت آئے. اور یہ دنیا کی محبت کیا موت دیتی ہے. اللہ اکبر. میں درس اخلاق کے لیے یہاں پہ نہیں ہوں، لیکن میں دو تین منٹس آپ کی خدمت میں اس بات کے اوپر عرض کرتا چلوں، وہ بدترین چیز جس کے ساتھ انسان مرتا ہے وہ دنیا کی محبت ہے. بدترین چیز جس کے ساتھ انسان مرتا ہے وہ دنیا کی محبت ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی دنیا کے ساتھ میرا کوئی ایک ایسا اٹیچمنٹ رہا، دیکھو ہمیں اپنے بچے پسند آئیں گے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. مجھے ایک گھر کے اندر رہنا ہے، مجھے روڈ پہ نہیں بیٹھنا ہے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. دنیا کی محبت کیا ہوتی ہے؟ جب مقابلے میں آتا ہے تو خدا پیچھے رہ جاتا ہے، نعوذ باللہ تعالی، یہ دنیا کی محبت ہے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں ایسی دنیا کی محبت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب ملک الموت اس کی جان لینے آتا ہے تو وہ ملک الموت کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. کیوں دشمن سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے ملک الموت مجھے میرے محبوب سے دور کر رہا ہے، جس سے میں نے محبت کی اس سے ملک الموت مجھے دور کر رہا ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، سمع علی محمد. اب ممکن ہے کہ کوئی کیس اس شہر میں کہیں چل رہا ہو، دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن میں معذرت کے ساتھ پہلی عرض کر رہا ہوں، میں حق اور باطل کے فیصلے کرنے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پر، لیکن صرف مثال کہہ رہا ہوں. فرض کرو میں بڑھاپے میں آ گیا ہوں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور میں اپنی زندگی کے آخری لمحے میں ہوں، اور کسی جائیداد کے اوپر کسی کے ساتھ 30 سال سے لڑ رہا ہوں اور ابھی بھی اور لڑنا چاہتا ہوں. اب کیا کرنا ہے اس جائیداد کا؟ اولاد ہے نہیں ہے. خود تمہاری زندگی کتنی بچی ہے؟ معلوم نہیں کتنے گھنٹے بچے ہیں، کتنے دن بچے. ابھی بھی لڑنا ہے، مرنا ہے. یہ جو دل میں پراپرٹی کی محبت ہے، اب کیا ہوگا جب ملک الموت تشریف لائیں گے اور وہ کہیں گے مجھے تمہیں یہاں سے لے کے جانا ہے، تو یہ کیا کہے گا؟ ملک الموت کو سلام کرے گا کیا؟ یہ دیکھتے ہی ملک الموت کو کہے گا روایت کے مطابق، تم چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے یہیں پہ رہنا ہے. جب وہ یہ جملہ کہے گا، مے بی سمبولک ہے یہ، پھر ملک الموت اس کو بتائے گا زبردستی کسے کہتے ہیں. پھر ملک الموت بتائے گا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں کوئی گورنمنٹ کا بھیجا ہوا بندہ نہیں ہوں. پھر جب وہ جان لے گا پھر آسان نہیں ہوگا کام. تو خوش قسمت انسان کون سا ہے؟ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کا دل ہر وقت اٹھنے کو تیار رہے. ایک دعا ہے، اس کو میں پہلے بھی، مجھے یاد ہے پچھلے سالوں میں جب یہاں پہ آیا تھا تو عرض کیا تھا، اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، خدایا مجھے ایسا کر دے کہ میں دنیا سے اٹھنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں. میں نے پہلے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں ایک لطافت ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. تجافی جوف سے ہے، عربی میں جوف کہتے ہیں جس کا پیٹ خالی ہو، اس کو جوف کہتے ہیں. تجافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے بھاری بھرکم ہوتا ہے، اس کو اٹھنے کے لیے بہت دیر لگتی ہے، صحیح ہے. ایک آدمی ہوتا ہے اتنا ہلکا ہوتا ہے، اشارہ کرو اسپرنگ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا یہ معاملہ فزیکل نہیں ہے کہ ایک آدمی ہو دبلا پتلا ہو کہ مولانا میں بہت مومن ہوں، دیکھو میں کتنا دبلا ہوں. نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ممکن ہے دبلا پتلا ہو، اس کا دل اتنا ہی بھاری ہو، نعوذ باللہ تعالی، اور الٹا، سب ممکن ہے. فزکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، خدا تو مجھے ایسا بتا دے، ملک الموت آئے اشارہ کرے میں چلنے کے لیے تیار. الحمدللہ رب العالمین. کوئی اٹیچمنٹ ہے ایسی جو روکے؟ نہیں، کوئی اٹیچمنٹ نہیں. خدا سے ملنے کے لیے کوئی اٹیچمنٹ نہیں، ختم ہو گیا. ایک آیت اللہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، جب یہاں تک آتا ہوں تو اس کو بھی عرض کرتا ہوں. آیت اللہ مرعشی نجفی بہت متقی انسان تھے، بہت پرہیزگار، کتابوں کے بہت بڑے عاشق. آپ جب قم تشریف لے جائیں تو کبھی موقع ملے تو ان کی لائبریری جا کر دیکھیے، جو انہوں نے سمجھ لیں روزے رکھ رکھ کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے پیسے کما کر وہ کتابیں حاصل کی ہیں. عظیم الشان کتاب خانہ ان کا، جو مجھے یاد آتا ہے میں نے ان کے بیٹے کے انٹرویو میں اس کو پڑھا تھا، جو مجھے یاد آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کو کچھ کتابیں اتنی دل سے عزیز تھیں کہ سب کچھ انہوں نے اپنی لائبریری کو ڈونیٹ کر دیا تھا، وقف کر دیا تھا، کچھ کتابیں نہیں کی تھیں، کچھ کتابیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں، اور مجھے یہ کہا ہوا تھا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو یہ کتابیں جو رہ گئی ہیں ان کو بھی لائبریری کو ڈونیٹ کر دینا۔ تو کہنے لگے میرے ذہن میں تھا، پھر موت سے کچھ دن پہلے مجھ سے کہنے لگے کہ فلانی یہ جو کتابیں رہ گئی ہیں نا یہ بھی ڈونیٹ کر دو۔ کہنے لگے، میں نے ان سے کہا کہ بابا مثلاً میں ہوں ابھی یہاں پہ، اگر خدا نہ کرے آپ دنیا سے تشریف لے گئے میں ڈونیٹ کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ کہنے لگے نہیں، ابھی کر دوں۔ کہنے کیوں؟ کہنے کہ میں نہیں چاہتا ملک الموت آئے تو ان کتابوں کی محبت رکاوٹ بن جائے، ایسا نہ ہو یہ کتابیں میرے لیے رکاوٹ بن جائیں۔ تو ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اس واقعے کے اندر ایک آدمی تھا، اس کے اوپر حالت نزاع طاری ہوئی، مرنے کا لمحہ آ گیا۔ جب مرنے کا لمحہ آیا تو لوگ اس سے بولتے تھے کہ کلمہ طیبہ پڑھو، تو وہ کہتا تھا مت پھاڑنا مت پھاڑنا۔ تو اس کے جو اولاد اطراف میں تھی، لوگ اطراف میں تھے، ان کا بھائی یہ کریزی ہو گیا ہے، کیا پاگل ہو گیا ہے، مرتے وقت اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمان آدمی ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کلمہ طیبہ پڑھو، بولے مت پھاڑو مت پھاڑو۔ تھوڑی دیر میں وہ حالت ختم ہو جاتی ہے، یہ جاگ جاتا ہے۔ جیسے ہی جاگتا ہے کہتا ہے وہاں پہ ایک پیپر رکھا ہے، اس کو نکالو فوراً پھاڑ دو۔ تو کہنے لگے بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تم مرنے کی تیاری کرو؟ کہنے لگے مرنے کی تیاری ہے، وہ پیپر نکالو پھاڑ دو اس کو۔ انہوں نے پوچھا کیا مصیبت ہے؟ کہنے لگا مصیبت یہ ہے کہ یہ ایک پراپرٹی کا پیپر ہے، جب میں پچھلی دفعہ مر رہا تھا تو شیطان کھڑا ہوا تھا وہاں پہ، مجھ سے بول رہا تھا کہ اگر تم نے کلمہ پڑھانا تو میں یہ پھاڑ دوں گا، اور میں اس کو بول رہا تھا مت پھاڑو مت پھاڑو، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، یعنی خدا نے مجھے ایک موقع دے دیا اس کو فوراً پھاڑ دو، تاکہ اب ملک الموت آئے تو مجھے کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے، اتنا اچھا بن جاؤں کہ مرنے سے پہلے کوئی اور چیز نہ ہو جو مجھے یہ کہے کہ نہیں کرو نہیں کرو، اور مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، نعوذ باللہ تعالی۔ اس کا میری بات سے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، جو لوگ اپنے دل میں دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں وہی اپنے دین کے لیے جان دیتے ہیں، باقی نہیں دیتے۔ باقی کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم سے ڈونیشن لے لو، ہم سے یہ لے لو، ہم سے وہ لے لو، جان نہ لو۔ بھائی ایک موقع نہیں آتا جہاں پہ ڈونیشن کام آتا ہو، ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں ڈونیشن کام آتا ہے، پیسہ کام آتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے اس میں کام نہیں آتا۔ کربلا میں پیسہ کام آئے گا کسی کے؟ کربلا پیسے کی جگہ ہے ہی نہیں، پیسہ نہیں اسلحہ کام آئے گا؟ سید الشہداء نے فرمایا اسلحہ بھی نہیں چاہیے، صرف وہ چاہیے جو جانتے۔ کیا یہ سمجھ رہے ہیں ہم کہ صرف ایک دفعہ ہونا ہے، آگے نہیں ہونا، یہ سب یہیں پہ ہونا ہے دوبارہ، ورنہ ہمیں تیاری کرنے کو کیوں کہا گیا؟ تو یہ تیاری، کیا تیاری ہوگی، یہ ٹرانسفارمیشن کیا ہوگی؟ میں آج کے لیے سمپ کرتا ہوں، آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہوئے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دنیا میں رہنا ہے یا کہیں اور جانا ہے؟ رہنا دنیا میں ہی ہے، بزنس نہیں کرنا ہے کرنا ہے، جابس نہیں کرنی ہے کرنا ہے، گھر نہیں ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے۔ ایک آدمی مولا چھٹے امام کے پاس حاضر ہوا، مولا چھٹے امام کے نام پہ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اس سے پہلے امام نے دنیا پرستی کی مذمت میں کچھ باتیں کہی تھیں۔ آپ نے جو بلاغہ دیکھ لیجئے، ایک تو میں ایک شکوہ کرتا چلوں اپنے آپ سے اور آپ سے بھی، ہم میں سے بہت کم ہوں گے جنہوں نے نہج و بلاغہ کو کبھی پورا پڑھا۔ میں ہر دفعہ جب جہاں جاتا ہوں کم سے کم یہ ایک دفعہ ضرور کہتا ہوں، بھائی زندگی میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ نہج و بلاغہ ضرور پڑھ لینا۔ عربی میں نہیں کہہ رہا ہوں، عربی سمجھ میں آتی ہو تو عربی میں پڑھنا، ورنہ اس زبان میں پڑھنا جو تمہیں سمجھ میں آتی ہو۔ یہ تو پتہ چلے مولا نے فرمایا کیا ہے. اگر مثال کے طور پر مجھ سے کوئی یہ کہے بھائی اس کتاب کا کوئی ٹاپک ہے تو میں کہوں گا اس کا ایک ٹاپک ہے, کسی نے کہا ہے تخبہ ہے, کسی نے کچھ آیا, کسی میرے مجھے جو بات سمجھ میں آئی دنیا کی پستی اس کتاب نے دکھائی ہے, دنیا کو ڈیناؤنس اس کتاب نے کیا ہے. کس دنیا کو؟ اب جیسے ہم یہ باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب جو ہیں یہ نہیں چاہتے بزنس ہو, یہ نہیں چاہتے وہ, یہ سب ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے اس کی ضرورت ہے ہمیں. تو وہ ایک آدمی آیا مولا کے پاس, اس نے کہا کہ مولا مثلاً بیک گراؤنڈ میں آپ نے دنیا کی مذمت کے بارے میں کہا, اس نے کہا مولا میں دنیا پرست ہوں میرا کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا تم دنیا پرست کیسے ہو, تمہاری دنیا پرستی کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ ہو, میں دنیا پرست ہوں. امام نے فرمایا اور بتاؤ تمہاری دنیا پرستی کیا ہے؟ اس نے کہا پیسہ ہو. امام نے کہا جب پیسہ تمہارے پاس ہوتا ہے تم پیسے سے کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا پیسے سے میں اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آتا ہوں, میرے اطراف میں جو لوگ مشکل میں ہوتے ہیں میں ان کی مشکل کو دور کرتا ہوں. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا ہے تو میں حج پہ جاتا ہوں, میرے پاس پیسہ ہوتا ہے تو میں دین کی راہ میں کام کرتا ہوں. امام نے فرمایا اس میں سے کوئی چیز دنیا پرستی نہیں, یہ خدا پرستی ہے, یہ بالکل صحیح ہے. اب میں اس کا نیگیٹو پارٹ بھی عرض کرتا چلوں اپنے لیے, اگر میرے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے تو میں نمائش کرتا ہوں, شو آف کرتا ہوں, لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھو میرے پاس کتنا پیسہ ہے. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا ہے تو میں جس کو میرے سے کم پیسہ والا ہوتا ہے میں اس کو ذلیل سمجھتا ہوں, یہ دنیا پرستی. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا ہے تو بلک آف ریٹرن اور ریسورسز میں اپنے لیے رکھتا ہوں, اس میں سے پینٹس اللہ کے نام پہ دے کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں, یہ دنیا پرستی ہے. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا ہے کبھی کوئی ٹکراؤ بھی ہو کہ بھائی یہ کام کر لو, نہیں کروں گا میں اپنے پیسے کو دیکھوں گا صرف, ہاں یہ دنیا پرستی. وہ ایک آدمی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس نے بیچارے نے بہت محنت کر کے پیسے جمع کیا, حج پہ جانا ایک زمانے میں بہت مشکل کام تھا, ابھی تو الحمدللہ نسبتاً آسان ہو گیا, البتہ ابھی بھی بہت مہنگا ہے, لیکن بہرحال ایک زمانے میں تو بہت مشکل کام تھا. تو اس نے زندگی میں پتہ نہیں کتنے سال محنت کی, یہ کیا وہ کیا, پیسہ جمع کیا, پھر وہ حج جانے کے لیے بالکل تیار ہو گیا. تو ایک دن وہ بازار میں گیا تو اس نے ایک عجیب سین دیکھا, اس نے دیکھا کہ ایک کوئی عورت ہے وہاں پر اور اس نے ایک جگہ کے اوپر مرغی مری بھی پڑی تھی, چکن ڈیڈ وہ پڑی ہوئی تھی, اس نے وہ اٹھا لی. تو یہ حیران ہوا کہ نا یہ دیکھنے میں مسلمان لگ رہی ہے, یہ مردہ مرغی مری ہوئی ہے اس کو اٹھا کے کیا کرے گی یہ؟ تو اس نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دی, کہنا کہ میں دیکھوں تو صحیح کرے گی کیا. تو وہ چلتی رہی پھر ایک جگہ پہ گئی, پھر اس نے مڑ کے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر دوبارہ دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر ایک جگہ پہ پہنچی جہاں پہ کوئی نہیں تھا, وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے وہاں ٹوٹا پھوٹا ہے, اس کے اندر کچھ بچے بیٹھے ہوئے, وہ جاتی ہے اس مرغی کو پانی پہ رکھتی ہے, چولہے پہ رکھتی ہے پکانے کے لیے. تو یہ آدمی اندر آ جاتا ہے, کہتا ہے کہ بہن تم کیا کر رہی ہو, یہ مردار ہے, تم مردار کو پکا کے کیا بچوں کو کھلانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ہاں یہی ہے. تو اس نے کہا تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں کیا کروں, میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے, میں کب تک ان کو بھوکا رکھ کے ماروں, مجھے مردار کھلانا پڑے گا. اللہ کے دین میں بھی جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو مردار حلال ہو جاتا ہے. کہنے لگا مجھے اتنی شرم آئی میں گھر پہ گیا, میں نے حج کے لیے جو پیسہ جمع کیا تھا وہ اس عورت کو دیا, میں نے کہا جو اپنی زندگی سنبھالو مجھے نہیں جانا حج کے اوپر. مثلا دل میں کہتا ہے میں نے سوچا مجھے حج پہ نہیں جانا, میرے سامنے مسلمان عورت مردار کھا رہی ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, یہ کیا ذلت ہے. وہ اپنا پیسہ اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے. اب سب لوگ اس سے کہتے ہیں تم تو آج اس سال حج پہ جا رہے تھے, کہنے لگا نہیں توفیق ہوئی, ختم ہو گیا معاملہ, تم نے پیسہ کہیں اور لگا دیا ہوگا. اس نے کہاں لگا دیا, ختم ہو گیا معاملہ, نہیں جا رہا حج پہ. جب حج سے لوگ واپس آتے ہیں نا تو آپ ایک دوسرے کو دیکھا, ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں, جس کو عربی میں ولیمہ تعبیر کرتے ہیں, ولیمہ نکاح بھی ہوتا ہے ولیمہ حج کا بھی ہوتا ہے. تو وہ حج کا ولیمہ دینے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے گھروں پہ جا رہے تھے, تو لوگ اس سے کہہ رہے تھے تم اپنا ولیمہ کب دو گے, جو حاجی وہاں سے واپس آئے تھے وہ اس سے کہنے لگے تم اپنا کھانا کب کھلاؤ گے؟ کہنا میں حج پہ گیا ہی نہیں. کہنا کیسی باتیں کر رہا ہوں، ہم نے ہر جگہ تمہیں احرام میں دیکھا ہے، منا میں احرام میں، عرفہ میں احرام میں، مطاف میں احرام میں دیکھا ہے، کیسی باتیں کرو حج نہیں کیا؟ کہنے لگا واللہ اپنے شہر سے باہر نہیں نکلا ہوں میں. کہنے ہم نے تم کو ہر جگہ دیکھا ہے. یہ آدمی پیسہ جمع کرے یہ دنیا پرستی نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ جب کولیژن ہوا تو اس نے رائٹ ڈیسیشن لے لیا، یہ دنیا پرستی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور میں آخری بات اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، اس زمانے کے اندر دنیا پرستی سے بچنا بہت مشکل کام. اگر آپ اردو محاورے کو جانتے ہوں تو اردو میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، فارسی سے لیا ہوا ہے، کہتے ہیں جوئے شیر لانا ہے. جوئے شیر کیا کہتے ہیں؟ کوئی دودھ کی نہر بہا دے، دودھ کی نہر. وہ کیا ایک شعر تھا، زندگانی کی حقیقت کو حکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشا و سنگے گراں ہے زندگی. جوئے شیر دودھ کی نہر، تیشا کدال، سنگے گراں سخت پتھر. سخت پتھر کو اتنا کدال مارو گے اس میں سے جوئے شیر نکل آئے، دودھ کی نہر نکل آئے. اس نے کہا یہ زندگی ہے. میں کہوں گا یہ دنیا پرستی سے لڑنا ہے. آج دنیا پرستی سے لڑنا اتنا مصیبت ہے. کیوں؟ عزت بے عزت دولت کے اوپر ہو گئی ہے. ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو عزت نہیں ہوتی ہے. اور میں جب آپ سے عرض کر رہا ہوں، خدا شاہد میرا دل بیٹھ رہا ہے، ہم لوگ دنیا پرستی کے دور میں پھنس گئے. صرف ایک چیز نجات دلا سکتی ہے، نبی اور اولاد نبی نجات دلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ نہیں دے گی. کوئی فلسفی، کوئی تقویٰ پرہیزگاری جس کے اندر نبی اولاد نبی کی حمایت نہ ہو، وہ اللہ ہی ساتھ نہیں دے سکے گی. یہ مشکل دور ہے. اور بار بار عرض کروں گا، جب سے ہم نے مجلس شروع کی ہے ہر روز عرض کرتا ہوں، خدا نے مجھے اور آپ کو بہت احسان کیا ہے کہ سید الشہداء کی محبت دے دی. اولاد نبی کی محبت اکثیر ہے. اکثیر اکثیر پرانے زمانے میں ایسے میٹر کو کہتے تھے جو جس چیز کو ٹچ کرتی تھی اسے گولڈ بنا دیتی تھی. پرانے زمانے میں کیمیا، یہ جو لفظ کیمسٹری ہے یہ اس کیمیا سے نکلا تھا. کیمیا ایسے سبسٹنس کو کہتے تھے، ایسی دوائی کو کہتے تھے جس کو کھلا دو اس کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی تھیں. بس اکثیر کہتے تھے، اکثیر کہتے تھے اس دوائی کو جو ساری بیماریاں حل کرتی ہے، کیمیا اس کو کہتے تھے جس سے سونا بنتا ہے. صحیح، اکثیر وہ دوائی تھی جو ساری بیماریاں حل کرتی ہے، کیمیا وہ تھا جو سب چیز کو سونا بنا دیتا ہے. اور ایک پرانے زمانے میں لفظ استعمال ہوتا تھا کہانیوں میں، آب حیات. آب حیات کا مطلب کیا تھا؟ جو پی لے وہ مرے گا نہیں، ہمیشہ زندہ رہے گا. تو پرانے زمانے کی اگر تین چیزیں بہت بڑی تھیں، ایک تھی اکثیر ہر بیماری کا علاج، ایک کیمیا جو ہر چیز کو سونا بنائے، اور ایک آب حیات. میں ممبر پہ بیٹھ کر شبیہ ممبر رسول پر ان کا طالب علم بن کے کہوں گا، قسم خدا کی نبی اور اولاد نبی کی محبت اکثیر بھی ہے، کیمیا بھی ہے، آب حیات بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. یہ کہ خدا متعال نے مجھے اور آپ کو محبت نصیب کر دی ہے. ایک انسان جو نبی اور اولاد نبی کی محبت پہ مرے، اور وہ انسان جو نبی اور اولاد نبی کی محبت سے دور مرے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ محبت آپ کو نصیب ہوئی ہے. اس محبت کی نشانی کیا ہے؟ جس دن میرے والد کا انتقال ہوا تھا میں بہت رویا تھا. کتنے دن رویا تھا پتہ نہیں، ہر سال اتنا ہی روتا ہوں، نہیں 1/10 بھی نہیں. لیکن خدا شاہد ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین کا غم منائے میں نہ روؤں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں اپنے بابا کی غم میں ایک دن رویا ہوں گا، دو دن رویا ہوں گا، تین دن چار دن رو لوں گا، لیکن امام حسین کا غم ایسا غم ہے، یہ دل کے اندر جا کے بستا ہے، ہر چیز میں غم حسین اپنے آپ کو زندہ کر دیتا ہے، یاد دلا دیتا ہے. یہی کہ جب ہم مسائل پڑھنے لگتے ہیں، مثلا تھوڑا سا اندھیرا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی شام کا زندہ یاد دلا دیتا ہے، یہ غم بڑا عجیب غم ہے. اور یہ انسانوں کے دلوں میں اتنا اندر تک چلا گیا ہے، یقین مانو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں اردو زبان میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، ایک آدمی کو ایسا بیٹھا ہوتا ہے جس کو اردو زبان نہیں آ رہی ہوتی، لیکن صرف یہی اس کو یاد آتا رہتا ہے کہ تذکرہ ہو رہا ہے کوئی پیاسا تھا، بس اتنا کسی کو سمجھ میں آتا رہتا ہے کہ کسی یتیمہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، لوگ رونے لگتے ہیں. پھر آج کا دن منسوب ہے ایک نوجوان کی شہادت سے، سید الشہداء کے نزدیک جس کا جو مقام تھا، ہم اسی حساب سے اس ہستی کو مناتے ہیں. سید الشہداء کے نزدیک یتیموں کا بڑا مقام تھا، سید الشہداء یتیموں کو بہت اہمیت دیتے تھے. اب ذرا تصور کرنا اگر وہ یتیم بھائی کی نشانی بھی ہو، گویا جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا کی شہادت واقع ہوئی تو سید الشہداء نے گویا قاسم کو اپنا بیٹا بنا لیا. ہر وقت خیال رکھتے تھے حضرت قاسم، ایک ایک چیز میں توجہ پاتے تھے سید الشہداء کی. ہمارے پاس مکالمہ موجود ہے، گفتگو موجود ہے، جب شب عاشور سید الشہداء ایک ایک صحابی کو بتا رہے تھے تم ایسے شہید ہو گئے، تم ایسے شہید ہو گئے، حضرت قاسم سنتے رہے کہ سب کا بتا دیا. ایک موقع کے اوپر سید الشہداء سے کہا، چچا آپ نے یہ نہیں بتایا میں کیسے شہید ہوں گا. سید الشہداء نے دیکھا اتنا سا جوان، نوجوان اور مرنے کے لیے اتنا بیتاب ہے، تو حضرت قاسم سے پوچھا، بیٹا تمہارے لیے موت کیسی ہے، شہادت کیسی ہے؟ فرمایا، احلی من العسل، مجھے تو شہد سے زیادہ پسند ہے، یہ تو شہد سے زیادہ مٹھاس ہے اس کے اندر. سید الشہداء نے جب یہ جملہ سن لیا، گویا سید الشہداء نے اطمینان کے عالم میں ایک جملہ فرمایا، کہا، بیٹا قاسم سب شہید ہو جائیں گے، حتی شیر خار علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. بنی ہاشم کے اندر غیرت کا معاملہ بہت عجیب ہے، بہت عجیب معاملہ ہے. حضرت قاسم ابھی تک اپنے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں شہید ہوں گا، میں کیسے شہید ہوں گا، جیسے ہی سنا علی اصغر مارے جائیں گے، کہا، چچا کیا دشمن ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ کیا دشمن ہمارے خیمے تک آئیں گے؟ گویا سید الشہداء نہیں چاہتے تھے قاسم کا چھوٹا سا دل شام غریباں کے مصائب اٹھائے. کہا، میں علی اصغر کو لے کے جاؤں گا، میں دونوں ہاتھ باندھ کے کہوں گا، یہ جگرا مولا زین العابدین کا ہے، یہ صبر تو سید صابرین کا ہے. بس عزیز و عاشور کا دن آیا جب قاسم علیہ السلام بار بار سید الشہداء کے سامنے آتے تھے، کبھی ایک مجاہد جا رہا تھا، کبھی دوسرا مجاہد جاتا تھا، حضرت قاسم بار بار سامنے آتے تھے اور کہتے تھے، چچا آپ مجھے جانے کی اجازت کب دیں گے، آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ بس ایک موقع کے اوپر بیتابی دکھائی، اتنی بیتابی دکھائی، سید الشہداء نے جانے کی اجازت دے دی. اجلو میں آہستہ آہستہ مصاحب پڑھوں گا تاکہ آپ حضرت امام حسن مجتبی کو پرسا دے سکیں، آپ سید الشہداء کو پرسا دے سکیں، آپ قاسم کی والدہ کو پرسا دے سکیں، اور سب سے بڑھ کر بی بی سیدہ طاہرہ کو فرصت دے سکے. جب بھی کسی مجاہد کو امام اجازت دیتے تھے اس مجاہد سے کہتے تھے جاؤ بیٹا تیار ہو کر آ جاؤ. وہ مجاہد اپنے خیمے میں جاتا تھا اور تیار ہو کر سامنے آتا تھا, پھر سید الشہداء الوداع کرتے تھے. عزیزو دو مرحلے میں نے حضرت قاسم علیہ السلام کے معاملے میں ایسے دیکھے جو کسی مجاہد کے ساتھ نہیں ہوا. وہ ایک مرحلہ جب حضرت قاسم کو اجازت دی تو یہ نہیں کہا قاسم تم قاسم کو خود تیار کروں گا, میں قاسم کو خود تیار کروں گا. حضرت قاسم کو تیار کرنا شروع کیا, بس عزیزو یوں لگتا تھا جیسے سید الشہداء تیاری کرتے رہتے تھے, روتے جا رہے تھے, بار بار رو رہے تھے, بار بار گریہ فرماتے تھے. میں چند روایتوں کو عرض کروں صرف, بس ایک موقع آیا جب حضرت قاسم کو پورا تیار کر لیا. علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب یہ پڑھا کرتے تھے اعلی اللہ مقامہ شریف, کہا قاسم کو تیار کیا تو قاسم سے کہا بیٹا اپنے چچا کے نزدیک آؤ. حضرت قاسم علیہ السلام نزدیک آئے تو یہ جو گریبان ہوتا ہے سید الشہداء نے قاسم کا گریبان پھاڑ دیا, گریبان چاک کر دیا. قاسم نے پوچھا امو آپ نے میرا کرتا کیوں پھاڑا, کہا بیٹا یہ گریبان چاک ہونا یتیمی کی نشانی ہے, شاید ان بدبختوں کو رحم آئے. ارے یہ بچہ یتیم ہے اس پر تو رحم کرو. حضرت قاسم علیہ السلام کی تیاری میں ایک روایت جو مجھے یاد آتا ہے نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے لکھی ہے, سید الشہداء قاسم کو الوداع کہتے ہوئے خود بھی غش کھا کر گر پڑے, اتنا گریا تاری ہوا سید الشہداء کے اوپر. بس ایک موقع آیا قاسم کو الوداع کرنے کے لیے تیار کر لیا, قاسم نکلے. عزیزو دشمن کے ایک راوی کی روایت عرض کرتا ہوں, ایک دشمن روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سید الشہداء کے خیمے سے ایک بچہ نکلا جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. کہتا ہے وہ اتنا عمر میں کم تھا کہ اس کے سر پر لوہے کی ٹوپی نہیں تھی, اس کی جگہ ایک امامہ بندھا ہوا تھا, اس امامے کے تحت الحنق ہوا ہوا تھا. عزیز ایک جملہ عرض کروں گا, یہ جو تحت الحنق ہوتا ہے نا یہ دولہا کو بنایا جاتا ہے. سید الشہداء نے قاسم کو تحت الحنق دیا تھا, بس قاسم روانہ ہوئے سید الشہداء دیکھ رہے تھے امام حسن مجتبیٰ کا یتیم جا رہا تھا. یہ لعین کہتا ہے ایک اور دشمن نے اس چودھویں کے چاند کو دیکھا اور کہا میں اس کو ماروں گا, تو دشمن بھی کہتا ہے ارے بدبخت یہ بیچارہ اتنا معصوم سا ہے اس کو مار کے تجھے کیا ملے گا. بس قاسم روانہ ہوئے, ایک موقع پہ دشمنوں سے مقابلہ کیا, دشمنوں نے قاسم کو گھیر لیا. سید الشہداء نے دیکھا میرا قاسم دشمن کے نرغے میں ہے, سید الشہداء لب کے تو قاسم زمین پر گر گئے, بس پھر گھوڑے تھے جو گزر رہے تھے اور قاسم کی آواز دبتی چلی گئی, کہا چچا میری مدد کو آئیے, بس آواز آنا بند ہو گئی. سید الشہداء پہنچے تو قاسم کا لاشا اتنا پامال ہوا ہوا تھا کہ اپنے اصلی انداز سے بڑھ گیا تھا. روایت کہتی ہے جب سید الشہداء نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا تو لاشا اتنا بڑا تھا کہ پاؤں زمین پر رگڑ رہے تھے. اب سید الشہداء اس ماں کو یہ لاشا کیسا دکھائے.